الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. آج اصل میں تو بیان حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم کا تھا, ان کا بیان ہونا تھا, لیکن آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مشفق تھے, بہت بڑے عالم تھے اور بڑا کام کر رہے تھے, ان کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کو وہاں جنازے میں شرکت کے لیے جانا تھا, اس لیے یہاں تشریف نہیں لا سکے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی علماء کرام کی حفاظت فرمائے. علماء کی جانیں بہت خطرے میں ہیں. اور یاد رکھیں, جس ملک میں علماء کی جانیں خطرے میں ہوں, علماء سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. لہذا جس ملک میں علماء محفوظ نہ ہو, کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. تو گویا یہ پورا ملک اس وقت عذاب کی لپیٹ میں ہے. تو بہت یہ دوپہر کو جب اطلاع ملی تو اب تک دل پر اثر ہے. کیا نہ جانے کیا ہو رہا ہے, ایک عالم شہید ہوتا ہے, پھر تھوڑی سی گرد بیٹھ جاتی ہے تو پھر دوسرے عالم کو شہید کر دیا جاتا ہے, پھر تھوڑی سی گرد بیٹھ گئی تو پھر تیسرے کو شہید کر دیا گیا. یہ سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے اور کوئی گرفتار بھی نہیں ہوتا. کوئی قاتل آج تک کسی عالم کا قاتل گرفتار نہیں ہوا. تو بہت خطرناک حالات ہیں, بڑے بہت ہی آزمائش کے حالات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی علماء کی حفاظت فرمائے اور مدارس کی اور مساجد کی, نمازیوں کی, طلباء کی, سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالی نے اس نفس کو پیدا فرمایا اور اس نفس کے اندر دونوں چیزیں رکھ دیں, تقویٰ بھی رکھ دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, سب سے پہلے لفظ ہے فجور کا. ہم کہتے ہیں نا فسق و فجور, یعنی گناہ. تو گناہ بھی رکھ دیے اور تقویٰ بھی رکھ دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں چیزیں رکھ دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجور کو پہلے کیوں بیان فرمایا, تقویٰ کو بعد میں بیان فرمایا؟ تقویٰ تو اعلیٰ چیز ہے اور گناہ تو کمتر چیز ہے, گندی چیز ہے. اس گندی چیز کو اللہ نے پہلے بیان فرمایا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تقویٰ کو بعد میں بیان فرمایا. اس کا کیا راز ہے؟ تقویٰ اعلیٰ چیز ہے, اس کو پہلے آنا چاہیے تھا. گناہ گندی چیز ہے, اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. لیکن گناہ کو پہلے بیان فرمایا, تقویٰ کو بعد میں بیان فرمایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے آدمی نائنتھ کلاس پاس کرتا ہے پھر میٹرک ہوتا ہے پھر میٹرک پاس کرتا ہے. تو جو نویں کلاس ہے نائنتھ کلاس جو ہے یہ میٹرک کا موقوف علیہ ہے. پہلے آدمی موقوف علیہ پڑھتا ہے پھر بخاری پڑھتا ہے. ہمارے ہاں آخری سے پہلے درجے کو موقوف علیہ کہا جاتا ہے. کیوں موقوف علیہ کہا جاتا ہے؟ کہ دورہ حدیث اسی پر موقوف ہے. پہلے یہ پڑھے پھر دورہ حدیث پڑھے گا آخری سال پڑھے گا. بالکل اسی طریقے سے جو شخص متقی بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کو گناہوں کے تقاضوں کو کچلنا پڑے گا تب وہ جا کر متقی بنے گا. اس لیے پہلے فجور کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر گناہ بھی رکھ دیے اور تقویٰ بھی رکھ دیا. لیکن گناہ کو پہلے بیان فرمایا. اس میں راز یہ ہے کہ جب گناہوں کے تقاضوں کو دباؤ گے گناہوں سے بچو گے تب تمہیں تقویٰ کی منزل حاصل ہوگی آگے کی. اس کے بغیر تمہیں یہ منزل مل ہی نہیں سکتی. اسی لیے فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے آج تک انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ ایک گناہ ان سے نہیں ہوا. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو متقی کہنا جائز نہیں. اس لیے کہ گناہ اگر ان سے نہیں ہوا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. ان کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہے. تقاضا ہی نہیں رکھا اللہ نے گناہ کا. ایک مرتبہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے دل میں گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہو، گناہ کا دل ہی نہ چاہا کرے. فرمایا خواجہ صاحب یہ آپ نے کیا بات کہہ دی. اور پھر فرمایا دیوار سامنے تھی، دیوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھیے یہ دیوار ہے، جب تک یہ قائم رہے گی اور جب سے یہ بنی ہے جب تک قائم رہے گی ایک گناہ بھی نہیں کرے گی، ایک گناہ بھی یہ دیوار نہیں کرے گی، مگر پھر بھی یہ جنت میں نہیں جائے گی. اللہ کے ہاں اس دیوار کا کوئی مقام نہیں. اس لیے کہ اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کیا کمال ہے. اس کے اندر گناہ کا تقاضا ہی کب تھا؟ اس کا دل ہی کب چاہا کہ گناہ کیا جائے؟ کمال تو انسان کا ہے کہ اس کے اندر گناہ کا تقاضا ہے، گناہ کا تقاضا جوش مارتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے، تقوا سے کی وجہ سے بچتا ہے گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچے منازل تک پہنچاتے ہیں، اس کے درجات کو اللہ بلند فرماتے ہیں. تو یہ جو قرآن کریم میں فالحمہا فجورہا و تقواہا، فجور کو گناہوں کو پہلے بیان فرمایا، تقوا کو بعد میں بیان فرمایا، اس میں راز یہی ہے کہ اگر تقوا والی منزل حاصل کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کے تقاضوں کو روند کر گزرنا پڑے گا، پھر وہ منزل حاصل ہوگی. گناہوں سے لطف اندوز نہیں ہونا، گناہوں کو روند کر گزرو، اس سے لطف حاصل مت کرو، گناہوں کے تقاضوں کو کچلو، پھر تمہیں تقوا حاصل ہوگا. تو دونوں چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیں، نفس کے اندر فجور بھی یعنی گناہ بھی اور تقوا بھی. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ماچس آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے. اللہ، ماچس آپ کی جیب میں موجود ہے. اگر وہ جب جیب میں رکھا ہوا ہو تو ایسی آگ نہیں لگا دیتا، اس سے آگ نہیں لگ جاتی، بلکہ جب تک رگڑ نہیں لگے گی تو آگ نہیں لگے گی. یہ ہمارے شیخ نے فرمایا حضرت والا دامت برکاتہ، کہ جب تک آگ نہیں لگے گی، وہ رگڑ اس کو نہیں لگے گی تو آگ نہیں لگے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے ماچس ہماری جیب میں رکھ دیے، تقویٰ کا بھی رکھ دیا، گناہوں کا بھی رکھ دیا. اگر ہم گناہگار لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو گناہ کے مادے کو رگڑ لگے گی اور گناہوں کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور اگر ہم نیک لوگوں کے اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو تقویٰ کے مادے کو رگڑ لگے گی اور اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی. اب آپ ہمارے فالحمہا فجورہا و تقواہا، نفس کو پیدا فرمایا، دونوں چیزیں اللہ نے نفس کے اندر رکھ دی. جہاں تم جو ماحول اختیار کرو گے اسی والے مادے میں آگ لگ جائے گی. گناہ کے ماحول میں بیٹھو گے تو گناہ کے مادے میں آگ لگے گی اور گناہ کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے نیک ماحول میں بیٹھو گے، نیک دوستوں میں بیٹھو گے تو وہ یعنی اللہ کی محبت کی آگ بھڑک اٹھے گی، تقویٰ کی آگ لگے گی، جس کو اللہ کی محبت کی آگ کہا جاتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں دیوبند میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے حضرت حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ. فرمایا میں ان کو معمولی درجے کا بزرگ سمجھتا تھا. تو ایک مرتبہ میں ان کے پاس پہنچا ملاقات کے لیے، تو ان سے ملاقات کی اور رخصت ہوتے وقت میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں. تو انہوں نے بجائے نصیحت فرمانے کے فرمایا اپنے دونوں ہاتھ ملاؤ، دونوں ہاتھ ایسے ان کے ملوائے اور فرمایا رگڑو، رگڑو ہاتھوں کو. کچھ دیر تک رگڑ لگواتے رہے، پھر پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میں تپش محسوس کر رہا ہوں، گرمائی محسوس کر رہا ہوں. فرمایا بس اسی طرح رگڑتے رہو، جب گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو، نفس گناہ کا تقاضا کرے تو تم گناہ کے تقاضے کو دباتے رہو، بس یہ اس طرح رگڑ لگاتے رہو، وہ تم کو گناہ کی طرف کھینچتا رہے، تم رکتے رہو، بس یہ اسی طرح رگڑ لگتی رہے گی تو آگ لگ جائے گی. جس طرح یہ تھوڑا سا تھوڑی دیر تم رگڑنے سے تپش پیدا ہو گئی، اسی طرح دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو، نفس چاہ رہا ہے کہ گناہ کرو، تم اس کو روکو، بس یہ کشمکش چل رہی ہے، یہی اسی سے رگڑ سے ایک نہ ایک وقت آگ بھڑک اٹھے گی اللہ کی محبت. تو حضرت نے فرمایا کہ میں مجھے اس سے بہت بڑا سبق حاصل ہوا کہ میں تو ان کو معمولی درجے کا بزرگ سمجھتا تھا، مگر اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ بہت بڑے درجے کے اللہ والے معلوم ہوتے. تو یہ ہے فألہمہا فجور ونفسہ وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ نے دونوں چیزیں اس میں رکھ دیں، گناہ کا مادہ بھی رکھ دیا، تقویٰ کا مادہ بھی رکھ دیا. اب ہماری مرضی ہے جس مادے کو چاہیں ہم رگڑ لگا دیں، وہی اسی کی آگ لگ جائے گی، تقویٰ کی یا گناہ کی. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نفل نماز میں یا ویسے تلاوت فرماتے ہوئے یہ آیات پڑھا کرتے تھے تو دعا بھی پڑھا کرتے تھے جو میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ آپ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما دیجیے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کو پاک صاف کر دیجیے گناہوں سے، آپ بہترین پاک صاف کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے مالک ہیں، آپ ہی اس نفس کے آقا ہیں. یہ دعا مسنون ہے، ان آیات کے بعد اس کا پڑھنا مسنون ہے. ونفسی وما سواہا فألہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. تو تقویٰ ایسی چیز ہے، تقویٰ کہتے ہی اس کو ہے، التقویٰ کف النفس عن الہوا، نفس کو گناہوں سے روکنا. لہذا یہ انسان کا کمال ہے، اس کے اندر اللہ نے مادہ دونوں مادے رکھے ہیں، گناہ کا بھی رکھا ہے، گناہ سے بچنے کا بھی رکھا ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور گناہ کرنے کا بھی رکھا ہے، گناہ کرنے کا بھی اور گناہ سے بچنے کا بھی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی. تو یہ کمال ہے کہ اس کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہوں پھر بھی وہ بچے، یہ کمال ہے. تو تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک، تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. التقویٰ کف النفس عن الہوا، نفس کو گناہوں سے روکنا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جو متقی ہو اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جب دنیا میں کوئی بڑے لوگ خوش ہو جائیں تو وہ انعام سے نوازتے ہیں. کوئی دنیا میں بڑا خوش ہو جائے، ماں باپ خوش ہوں تو بچے کو انعام دے دیتے ہیں، استاد خوش ہو تو بچے کو انعام دے دیا جاتا ہے طالب علم کو. اسی طرح اللہ خوش ہوں، جب مخلوق کا یہ حال ہے تو جب اللہ خوش ہوں کسی سے تقویٰ کی وجہ سے تو اللہ بھی انعامات سے نوازتے ہیں. اللہ بھی انعامات عطا فرماتے ہیں. لہذا اللہ نے جا بجا تقوی کے تقوی اختیار کرو, جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو یہ انعام ملتا ہے, یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے. نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ نے انعامات گنوائے ہیں. کہیں تو یوں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ایک انعام, پہلا انعام, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. مخرج کہتے ہیں باہر نکلنے کے راستے کو, یعنی ہر تنگی سے, پریشانی سے, مشکل سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. بھائی دیکھیں یہاں اس مجلس کے اندر کسی کو پھلانگ کے نہ آئیں, دیکھیں بھائی یہ اپنا ثواب ضائع نہ کریں, جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھیے, پیچھے جگہ ملے یا تو جلدی آ کے بیٹھے. یہ پھلانگ کے آنا اور دوسروں کو اس طرح کر کے ہٹا کر اپنی جگہ بنا کے اور آگے آ کے بیٹھنا, یہ گناہ ہے, بہت سخت گناہ ہے. یہ اس سے انتہائی پرہیز کیجیے, ورنہ آپ کا مجلس میں آنے کا ثواب ضائع ہو گیا. کیا فائدہ ہوا؟ نیکی برباد, گناہ لازم. نیکی تو برباد ہوئی, گناہ لازم آ گیا. اس سے بچیں بھائی, یہ بہت غلط بات ہے. اور موبائل فون برائے کرم بند کر لیجیے, جس کا موبائل کھلا ہوا وہ بند کر لے. وہ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. باہر نکلنے کا اللہ راستہ بناتے ہیں ہر مشکل سے, تنگی سے, غم سے, بیماری سے, پریشانی سے. پہلا انعام. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. گمان بھی نہیں ہوتا, ایسی جگہ سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اہلیہ زباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ وہ فراغت کے لیے بیٹھے, دوسرے یا تیسرے یا چوتھے دن فراغت کے لیے جاتے تھے, اس لیے کہ کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا, تنگی کا دور تھا. تیسرے یا چوتھے دن فراغت ہوتی تھی, اور وہ بھی فراغت بھی مینگنیوں کی طرح ہوتی تھی, ان کی اجابت مینگنیوں کی طرح ہوتی تھی. تو وہاں بیٹھے فراغت کے لیے, تو بقیہ غرقد میں, تو وہاں ایک چوہا آ گیا. چوہے نے آ کر ایک درہم, ایک دینار رکھ دیا, سونے کا سکہ وہ سامنے رکھ دیا, جس کو ہم اشرفی کہتے ہیں. پھر دوسری دفعہ آیا, پھر دوسرا دینار رکھ کے چلا گیا. تیسری دفعہ آیا, تیسرا دینار رکھا, یہاں تک کہ 17 دینار وہ رکھ کر چلا گیا. یہ فراغت کر کے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے دینار لے کر, کہ اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا تم نے اس کے دل میں ہاتھ ڈالا تھا, چوہے کے دل میں. فرمایا عرض کیا کہ جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے دل میں ہاتھ نہیں ڈالا, چوہا خود رکھ کر گیا. فرمایا بس اس میں تو خمود بھی نہیں ہے تمہارے لیے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جو مال غنیمت ہے ایمان والو تم حاصل کرتے ہو, تو اللہ اور اس کے رسول کا خمس ہے, پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس میں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے وہ پانچواں حصہ بھی نہیں ہے, یہ سارا مال تمہارا ہی ہے, اور اللہ اس مال میں برکت عطا فرمائے. تو ان کی بیوی فرماتی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مال میں واقعی اتنی برکت ہوئی, وہ 17 دینار اتنے عرصے تک چلے جب میں نے خود, وہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے خود اپنے گھر میں چاندی کے زیورات سے بھری ہوئی بوریاں نہ دیکھ لیں. یعنی فتوحات کا دور شروع ہو گیا, مال غنیمت آنا شروع ہو گیا, تب وہ جا کر اس وقت وہ دینار ختم ہوئے, تو اس سے زیادہ اللہ نے وسعت فرما دی. تو یہ تقویٰ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ, کیا ان کے وہم گمان میں تھا کہ استنجا کرنے جائیں گے تو 17 دینار لے کر لوٹیں گے؟ کوئی وہم گمان, لیکن تقویٰ. کھانے کو نہیں ملتا تھا, تیسرے یا چوتھے دن فراغت کی نوبت آتی تھی, تیسرے یا چوتھے دن, مگر تقویٰ سے رہتے تھے, گناہ نہیں کرتے تھے, نافرمانی نہیں کرتے تھے, اللہ نے ایسے دروازہ کھول دیا. تو تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کی کسی بڑے عہدے دار سے دوستی ہو اور آپ اس کے پاس کچھ دن تک نہ جائیں ملنے کے لیے, کچھ دن کے بعد جائیں, وہ پوچھے بھائی آپ تو روز آتے تھے, آپ کیوں نہیں آئے اتنے دن سے؟ تو آپ کہیں کہ جی میرا فلاں فلاں مشکل پیش آ گئی ہے, میں کافی دن اسی وجہ سے نہیں آ سکا. تو کہے گا یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ مجھ سے تو کہتے, اور ایک آدھ اس نے فون کیا اور کام بن گیا آپ کا. تو ایسا ہی ہے, تو تقویٰ والے جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو تقویٰ کی برکت سے ان کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے, تو اللہ ان کے کام بنا دیتے ہیں. جب وہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی حاجت میں مبتلا ہوتے ہیں, تو اللہ ان کے کام بنا دیتے ہیں. تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ تنگی سے مشکلات سے اللہ باہر نکالتے ہیں. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ دوسرا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, یہ ایک اور انعام کا ذکر فرمائے کہ جو تقویٰ سے رہتا ہے اللہ اس کے سارے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں, اللہ اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں. کتنے انعام ہو گئے؟ تین, گنتے جائیے گا بھائی. اور چوتھا انعام, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, چوتھا اور پانچواں انعام یہ ہے. فرمایا کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے مفسرین نے کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, اور اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں, ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ, کتنے انعام ہو گئے؟ چوتھا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, یہ پانچواں انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم یجنا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, یہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تم تقویٰ اختیار کرو, تم تقویٰ سے رہو یعنی گناہ سے بچو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے. فرقان کہتے ہیں نور فارق کو, ایسا نور اللہ عطا فرماتے ہیں کہ غلط اور صحیح میں تمیز کرنے لگتا ہے آدمی کہ یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے. اللہ اس کو ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں. کتنے انعام ہو گئے؟ چھ انعام ہو گئے. چھٹا انعام یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اور آگے اسی آیت میں فرمایا ویکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ذو الفضل العظیم, اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے. کتنے ہو گئے؟ سات. اور ایک جگہ فرمایا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم, تقوی والوں کو اللہ تعالی خاص سکون اور طمانینت عطا فرماتے ہیں, خاص اطمینان خاص سکون اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں, اور وہ سکون آسمانوں سے اترتا ہے کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ فی قلوب علا قلوب المومنین نہیں فرمایا, مومنین کے دلوں کے اوپر اتارتے ہیں, نہیں دلوں کے اندر اتار دیتے ہیں. فی فرمایا دلوں کے اندر اتار دیتے ہیں, اطمینان کو سکون کو دل کے اندر اتار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو عجیب اطمینان اور سکون سے رہتا ہے تقویٰ والا, اس کو ویلیم 5 اور ویلیم 10 نہیں کھانی پڑتی. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر، بدون حکم خدا سائنس دان پھر کیسے پا جاتا؟ سائنس دانوں کو نہیں ملتا یہ، جو سائنس جاننے والے ہیں ان کو یہ نہیں ملتا، ورنہ اگر وہ یہ کوئی ایجاد والی کوئی چیز ہوتی تو سائنسدان اس کو ایجاد کر کے پا لیتے، کوئی فارمولا ایجاد کر لیتے اور ایک دوسرے کو فروخت کر دیا جاتا کہ لو بھائی یہ لو، ویلیم 10 ویلیم 5 کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تقوا کا فارمولا ہے، یہ اختیار کر لو بس، وہ سکون کا اطمینان کا، سب ڈپریشن ختم اور ٹینشن ختم، یہ نہیں ہوگا. جو تقوا سے رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے اور ٹینشن سے حفاظت فرماتا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. کتنے ہو گئے بھائی؟ 8 ہو گئے. اور آگے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، یعنی برے اعمال سے بچے، اچھے اعمال کو اختیار کرے، تو اللہ تعالی اس کو، اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم اس سے بالطف زندگی اس کی گزروائیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی بالطف گزروائیں گے، ہم گزروائیں گے. یہ احیا یحیی احیان سے، باب افعال سے ہے، متعدی. تو اور لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فرمایا، ضرور بال ضرور ہم اس کی زندگی لطف والی گزروائیں گے. تو بالطف زندگی کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. فلنحیی پاکیزہ، ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے پاکیزہ زندگی، ایک ترجمہ کیا گیا ہے بالطف زندگی، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. یہ 9 انعام ہو گئے. اور آگے فرمایا کہ جس کو، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی کا انعام، ولایت کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، ہمارے دوست نہیں ہیں مگر متقی لوگ. تو اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی اس کو حاصل ہوتی ہے. کتنے ہو گئے؟ 10. وہ نہیں، وہ تو اس میں وہ عظیم لہو اجرا میں آ گیا، تو 10 ہو گئے. اور پھر آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اور انعام ہے. 11واں انعام کیا ہے؟ کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو معلوم ہوا تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرماتے ہیں. جو عزت تقوی کے بغیر ملتی ہے وہ دھوکہ ہے، عزت کا، عزت نہیں ہے وہ دھوکہ ہے. مثال کے طور پر مالداروں کی، عہدے داروں کی جو عزت کی جاتی ہے، بڑے ان کو سیلوٹ کیے جاتے ہیں، بس آپ سمجھ جائیے سیلوٹ کیے جا رہے ہیں، گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، مگر دل میں گالیاں ہیں لوگوں کے، سائرن بجائے جا رہے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں آ رہی ہیں، مگر دل میں ان کو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اپنی مجالس میں ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ بہت گندا آدمی. تو یہ کوئی عزت ہے؟ سامنے عزت ہو رہی ہے، سیلوٹ اور سلامی پیش کی جا رہی ہے، سائرن بجائے جا رہے ہیں، گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، لوگ جھک کے مل رہے ہیں، سلام دو کہ یہ ان کا بہت بڑا ہوتا ہے، یہ کوئی عزت ہے؟ کہ اور بعد میں پیٹھ پیچھے گالیاں دی جا رہی، مخالف ہیں لوگ ان، نمود تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تجھ کو کیا کہوں، لحد کا بھی پتہ نہیں، اب قبر کا بھی پتہ نہیں یہ کہاں ہے. تو جو عزت تقویٰ کے بغیر، میں عرض کر رہا ہوں، جو عزت تقویٰ کے بغیر ملے، یہ بھی عزت ہے نا ایک طرح کی، یہ ساری عزت ہی ہے، عزت کے نقشے ہیں، لیکن یہ دھوکا ہے عزت کا، اصل عزت یہ نہیں ہے. جو عزت تقویٰ کے ساتھ ملتی ہو، جو متقی ہو اس کو جو عزت ملے وہ اصل عزت ہے. ایسے لوگوں کی لوگ دل سے عزت کرتے ہیں. تو تقویٰ کا ایک انعام یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. گیارہ انعام ہو گئے، اور آگے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خوب سن لو، اللہ کے دوستوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو یہ خوف اور غم سے چھٹکارے کا انعام، بارہواں اور تیرہواں انعام یہ ہے کہ خوف، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، خوف سے نجات، غم سے نجات. کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے کہ یہ ایمان والے تھے اور تقویٰ والے تھے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آگے فرمایا، یہ کتنے ہو گئے؟ بارہواں اور تیرہواں انعام. اب سنیے اور آگے، آگے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. کہ یہ وہ لوگ ہیں، پہلے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتنے ہو گئے؟ 14 اور 15 ہو گئے نا، دنیا میں خوشخبری اور آخرت میں خوشخبری، اس کو الگ انعام شمار کرنا چاہیے. دنیا کی خوشخبری الگ، آخرت کی الگ، تو 14 اور 15. دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے یا تو یہ خود اچھے اچھے خواب دیکھیں گے، یا ان کے جو متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، یا دوست احباب نہ بھی ہوں، وہ ان کے بارے میں اچھے اچھے خواب ان کو نظر آئیں. یہ اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، مفسرین سے پوچھئے، تفسیریں اٹھا کر دیکھیے کہ بشرا کی تفسیر کیا ہے، کہ ان کے متعلقین، تقویٰ والوں کے متعلقین، ان کے بارے میں اچھے اچھے خواب دیکھیں گے، ان کو اچھے اچھے خواب نظر آئیں گے، یا خود ان کو اپنے بارے میں اچھے خواب نظر آئیں گے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، اور آخرت میں وہ یہی ہے کہ دانے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا، عزت اور اکرام کا معاملہ کیا جائے گا، یہ آخرت میں خوشخبری ہے. اور جنت سب سے بڑھ کر خوشخبری، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس کی خوشخبری. تو یہ 15 انعامات تو وہ ہیں جو سرسری نظر سے ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیے، اور نہ جانے کتنے انعامات اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس لیے تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک، تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. تقویٰ بہت بڑا مقام ہے، تقویٰ کا مقام بہت بڑا مقام ہے. تقویٰ والوں کو اللہ تعالیٰ عجیب احتیاط نصیب فرماتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ جب ہرن کے نافے میں مشک تیار ہو جاتا ہے، ایک ہرن ایسا پایا جاتا ہے جس کے نافے میں مشک پایا جاتا ہے، مشک، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اس لیے اس کا اتنا، جو کرمچ کی بال ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا، اتنا بڑا اس کا نافہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نچوڑ دیں اور دبائیں تو بس مشک نکل آئے گا. تو جب یہ اس کے نافے میں مشک تیار ہو جاتا ہے تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتوں کے پاس ہدیے میں آئے تھے, پوری تھیلی بھری ہوئی تھی, اتنے سارے تھے. تو میں تو ان سے کھیل رہا تھا ایسے ایسے کر کے. حضرت مولانا مظہر صاحب نے مجھ سے میزان فرمایا لینا چاہیے 25 روپے کا ایک ہے. میزان فرمایا ورنہ 25 روپے کا کہاں, 25,000 کا ہی ہوگا میرے خیال میں. پتہ نہیں مشک کتنے روپے تولا ہے, یہی لوگ جو اس کا کاروبار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو وہ اصلی مشک تھا, اس کی بھری ہوئی تھیلی تھی. تو کرمچ کی بال سے تھوڑی سے چھوٹے سائز کی وہ اس کے نافے تھے, بہت سارے, پوری تھیلی بھری ہوئی تھی. تو میں حیرت سے دیکھتا رہا اسے, اور کرمچ کی بال سے اس لیے تشبیہ دے رہا ہوں کہ اس میں بال بھی تھے, کھال تھی نا, وہ پوری کھال اس میں کھال کی طرح ہے, پوری کھال کی طرح ہوتا ہے اور بال کی طرح گول, اس کو آپ دبا لیں تو اس میں سے مشک نکلا ہے. یہ اللہ نے ایسے ایسے ہرن پیدا فرمائے جن کی ناف میں مشک پایا جاتا ہے. تو جب یہ مشک تیار ہو جاتا ہے تو وہ ہرن سوتا نہیں ہے پھر, بلکہ تھوڑی سی درخت سے ٹیک لگا کر تھوڑی سی دیر اونگ لیتا ہے, مگر کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے. جب یہ مشک تیار ہو جاتا ہے تو وہ انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہے وہ ہرن, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شکاری میرے اس مشک کی دولت کو لوٹ نہ لے, کوئی چھین نہ لے, مجھے شکار نہ کر لے. تو وہ سوتا بھی نہیں ہے, بہت احتیاط کرتا ہے, اور ذرا سی کھٹک کی بھی آواز آئے تو وہ فوراً چونک جاتا ہے. اتنا وہ ہوشیار ہو جاتا ہے مشک تیار ہونے کے بعد. مشک سے پہلے سوتا بھی ہے, لیٹ کے بھی سوتا ہے, آرام بھی کرتا ہے, لیکن مشک کے بعد, مشک تیار ہو جائے پھر نہیں سوتا, کھڑے کھڑے کسی درخت سے ٹیک لگا دیتا ہے بس, اور تھوڑی دیر اونگ لیا. یہ مولانا روم جہاں دیدہ آدمی ہے مثنوی میں یہ بات فرما رہے ہیں. تو پھر اس مثال کو دے کر, یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کو سمجھا کر پھر یوں سمجھاتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں وہ بھی بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے. جس کے دل میں تقوی کا مشک تیار ہو جائے وہ بھی بہت احتیاط سے کام لیتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تقوی کی دولت نہ لٹ جائے, کوئی گناہ نہ ہو جائے مجھ سے, یہ نور تقوی ضائع نہ ہو جائے, اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے, کوئی گناہ نہ ہو جائے. وہ بھی اس ہرن کی طرح محتاط ہو جاتا ہے, بہت احتیاط کرتا ہے. لہذا دیکھیے, سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات کو کروٹیں بدل رہے تھے, سو نیند نہیں آ رہی تھی آپ کو, بے چینی واضح نظر آ رہی تھی. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, آپ سو نہیں رہے. جس بیوی کے گھر میں تھے انہوں نے پوچھا تو فرمایا ایک کھجور یہاں گری ہوئی ملی تھی فرش پر, میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا. وہ تنگستی کا زمانہ تھا, بھوک اور فاقوں کا زمانہ تھا. تو فرمایا میں نے اس کو وہ کھجور, جب میں لیٹا تو کھجور محسوس ہوئی اس پر فرش پر, تو وہ کھجور تھی, میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا. بعد میں احساس ہوا کہ ہمارے گھر میں تو صدقے کی بھی کھجوریں آئی تھیں, کہیں وہ یہ ان میں سے نہ ہو. بس اس خیال, اور صدقہ کھانا نبیوں کے لیے جائز نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میں نے جو کھجور کھائی ہے یہ صدقے کی میرے پیٹ میں نہ چلی گئی ہو, اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. یہ احتیاط ہے. کہ اگر شک بھی ہو جائے تو بے چینی ہو جائے, شک بھی ہو جائے تو بے چینی ہو جائے. حضرت کتنے نماز کی اذان کتنے بجے ہے بھائی؟ 40. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ایک غلام, وہ کبھی کبھی کھانا لا کر دیا کرتا تھا ہدیے میں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے لایا. ایک دن اس نے کھانا لا کے پیش کیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے فوراً کھا لیا. تو ان کے غلام نے پوچھا, حضرت آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں یہ کھانا کہاں سے لائے ہو, آج تم نے پوچھا, آج آپ نے پوچھا نہیں. فرمایا ہاں بتاؤ کہاں سے لائے ہو, کیسے لائے. کہنے لگا جاہلیت کے زمانے میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں ایک قوم کے اوپر سے گزر رہا تھا, ان کا ایک مریض تھا, وہ بیمار تھا اور مجھے منتر آتے تھے, بتوں کے نام کے میں منتر پڑھا کرتا تھا اور پیسے لیا کرتا تھا. تو ایک مریض پر میرا گزر ہوا, وہ بہت سخت بیمار تھا, لوگ اس کی قوم کے لوگ تیمارداری میں مشغول تھے, میں نے اس کے اوپر بتوں کا منتر پڑھ کے دم کر دیا, وہ مریض اچھا ہو گیا. تو ان لوگوں نے کہا ابھی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بعد میں آنا تو ہم تمہیں کچھ دے دیں گے, اس کا عوض کوئی بدلہ دے دیں گے. تو آج میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا, آج جب کہ اب میں اسلام لا چکا ہوں, میں گزر رہا تھا, ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے دیکھ کے پہچان لیا, انہوں نے بلایا کہ بھائی لو ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے, تم نے اس دن منتر پڑھا تھا وہ مدت پہلے, تو یہ اس کا بدلہ ہے, یہ لے لو. تو یہ کھانا جو آپ نے کھایا یہ وہ ہے. ارے فرمایا غضب کر دیا تو نے, اور پھر وہ پانی منگایا اور پھر اس کو نکالا, قے کی گلے میں ہاتھ ڈال کے پانی خوب, پہلے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور پھر قے کی. اب وہ چونکہ بھوک میں کھایا گیا تھا وہ نکل کے ہی نہ دے, چند تھوڑے تھوڑے ٹکڑے اس کے نکلتے رہے, پھر پانی پیتے رہے, پھر نکالا, اس طرح بار بار پانی پیا اور پھر انگلیاں ڈال کے حلق میں اور قے کرتے رہے. کسی نے کہا حضرت اتنی آپ مشقت برداشت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ پورا لقمہ نکل آئے, پورا لقمہ جان بھی نکل جائے میری اور یہ پورا لقمہ بھی نکل آئے تو مجھے یہ بھی منظور ہے, اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم کی جو نشو و نما ہے وہ حرام کے مال سے ہوئی ہو جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے. میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک صاحب نے دودھ پلایا تو دودھ پی لیا, دودھ ہدیے میں پیش کیا, انہوں نے پی لیا. دودھ پینے کے بعد پوچھا, فرمایا کہاں سے لائے یہ دودھ, کہاں سے آیا؟ تم نے کہا میں ایک جگہ میرا جانا ہوا, وہاں صدقے کے جانور آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ دودھ پلانا چاہا, تو میں نے دودھ پیا نہیں, میں نے مشکیزے میں بھر لیا تھا پینے کے بجائے, میں نے کہا مجھے اس میں دے دو, مشکیزے میں بھر کے دے دو, انہوں نے دے دیا, یہ وہ ہے صدقے کے جانوروں کا دودھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گلے میں اپنے ہاتھ ڈالا حلق میں اور انگلیاں ڈالی اور اس کو قے کیا کہ صدقے کا تم نے مال مجھے کھلا دیا, صدقے کا دودھ مجھے پلا دیا. تو یہ ہے تقوی والوں کو اللہ عجیب احتیاط نصیب فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام میں مشغول تھے, چراغ جل رہا تھا, رات کا وقت تھا, تو حضرت علی کے تشریف لاتے ہی حضرت عمر نے چراغ کو بجھا دیا. اب آپس میں بے تکلفی تو تھی, حضرت علی نے فرمایا واہ بھائی آپ نے ویسے ہمارے آنے سے پہلے چراغ بھی جل رہا تھا, آپ کام بھی کر رہے تھے, ہمارے آتے ہی آپ نے چراغ بھی بجھا دیا. فرمایا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ چراغ اور یہ تیل, اس کے اندر تیل بیت المال کا ہے اور ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے اب, اور یہ بیت المال کا تیل یہ امت کا مال ہے, میرا تھوڑی ہے, ذاتی مال نہیں ہے, یہ امت کا مال جلتا رہے گا, تیل جل رہا ہے چراغ میں, اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا تاکہ اب ہم آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں. یہ ہے احتیاط, زبردست احتیاط اللہ نصیب فرماتے ہیں تقوی والوں. وہی وہ ہرن کی طرح جو مولانا روم نے فرمایا کہ ہرن محتاط ہو جاتا ہے, سوتا بھی نہیں ہے, کھٹکے کی آواز سے بھی اٹھ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شکاری آ جائے اور میرا مشک لوٹ کر لے جائے. ایسے ہی متقی لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے تقوی کا مشک کوئی شیطان اور نفس لوٹ کر نہ لے جائے. اور شکاری تو چلیے نظر بھی آتا ہے, شیطان اور نفس تو ایسے دشمن ہیں جو نظر بھی نہیں آتے, نظر نہ آنے والے دشمن سے ہمارا واسطہ ہے, نہ جانے کہاں سے حملہ کر کے نقصان پہنچا دے, کتنے خطرے میں ہیں ہم لوگ. بھائی شکاری تو نظر آتا ہے, ہرن کیا ہے, شکاری کو دیکھ تو لے گا, اس کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں, مگر ہم تو اپنے دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتے, ایسے خطرناک دشمنوں سے. اور دشمن بھی دو ہیں, نفس بھی ہے شیطان بھی ہے, دونوں ہی نظر نہیں آتے. نظر آنے والے دشمن سے دفاع آسان ہے, نظر نہ آنے والے دشمن سے دفاع مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آپ بتائیے کتنی احتیاط کرنی چاہیے. جو تقوی والے ہیں وہ زبردست احتیاط کرتے ہیں. اب یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رحمت اللہ علیہا، ان کی جو بیٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، انہوں نے بیت المال کے جو خازن تھے ان کا نام بھی علی ابن رافع تھا، حضرت علی ابن رافع رحمت اللہ علیہ، ان کو خط لکھا، ان کو پیغام بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بیت المال کے اندر ایک انتہائی قیمتی ہار آیا ہوا ہے، آپ ایسا کریں وہ ہار مجھے بھجوا دیں، کل عید کا دن ہے، میں عید پہ وہ ہار پہن لوں گی اور عید کے دوسرے دن ہی وہ ہار دوبارہ بیت المال میں جمع کروانے کے لیے آپ کو بھجوا دوں گی۔ انہوں نے بھجوا دیا، انہوں نے وہ ہار بھجوا دیا۔ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رحمۃ اللہ علیہا کے گلے میں وہ ہار دیکھا، فرمایا ہے یہ ہار تمہارے گلے میں کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے علی ابن رافع رحمۃ اللہ علیہ سے، جو خازن ہیں بیت المال کے، ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ یہ ہار مجھے آریتن دے دیئے ادھار کے طور پر، میں عید کے دوسرے دن واپس کر دوں گی استعمال کر کے۔ حضرت علی کو غصہ آیا، انہوں نے علی ابن رافع کو بلایا اور خوب ڈانٹا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بیت المال کا، یہ بیت المال کی امانت ہے، تم نے میری بیٹی کو بھجوا دیا، اور فرمایا خدا کی قسم اگر میری بیٹی ام کلثوم یہ ثابت نہ کر پاتی کہ یہ بیت المال کی امانت ہے اور میں نے آریتن لیا ہے، اس کا آریتن ہونا ثابت نہ کر پاتی تو میں اس پر چوری کا مقدمہ چلا کر اس کے ہاتھ کٹواتا، اور بنو ہاشم میں یہ پہلی عورت کی چوری ہوتی، بنو ہاشم کے یعنی بنو ہاشم میں یہ کسی عورت کے اوپر پہلی سزا جاری ہوتی چوری کی، اور اس کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ اگر یہ ثابت نہ کر پاتی میری بیٹی کہ یہ بیت المال کی امانت ہے اور میں نے آریتن لیے، اب تو ثابت ہو گیا، لیکن اگر ثابت نہ ہوا ہوتا تو میں اس پر چوری کا الزام لگا کر اور اس کے ہاتھ کاٹتا اپنی ہی بیٹی کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے یہ احتیاط ہے بھائی، اور وہ ہار اتروایا اور واپس بھجوایا، عید کے دن ہی واپس بھجوا دیا، اپنی بیٹی کے گلے سے اتار کے بھجوایا بیت المال میں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ جس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرماتے ہیں اس کو ایسی احتیاط، اس احتیاط سے چلے گا آدمی تو تقویٰ حاصل کرے گا۔ مشک تولا جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشک مال غنیمت میں آیا اور تولا جا رہا تھا، وہ تقسیم ہونا تھا تمام مسلمانوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا یہ کہہ کر کہ مشک کا فائدہ تو خوشبو سونگنا ہی ہے، اور یہ مشک میرا تھوڑی ہے، یہ تو سب پوری امت میں ابھی تقسیم ہوگا، لوگوں میں تقسیم ہوگا، تو گویا میں لوگوں کا مال کا فائدہ اٹھا رہا ہوں اور میں اس کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ سوچ کر انہوں نے اپنی انگلی، یہ ناک کو بند کر لیا اپنی انگلیوں سے۔ کیا احتیاط تھی، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اسی لیے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں انہوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، میں تو کہتا ہوں حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ طبقات میں ہے یہ، ان کا قول موجود ہے، حیات الصحابہ میں بھی ہے جو میں نے خود پڑھا، وہ قول سنیے۔ کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع، ہم لوگ حضرت عمر، لزیمہ یلزمو چپکے رہنا، لازم پکڑنا، ساتھ ہو جانا، بالکل ساتھ ساتھ رہنا، ان معنوں میں آتا ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپکے رہتے تھے۔ کیوں بھائی، کیوں چپکے رہتے تھے؟ آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ نتعلم منہ الورع، ان سے ورع سیکھتے تھے، ورع ورع سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے۔ یہ ورع کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام کو ورع کہا جاتا ہے، تو ہم ورع کو سیکھنے کے لیے، جو تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے۔ معلوم ہوا تقویٰ کسی متقی کے ساتھ چپکنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مسئلہ حل کر دیا حضرت مسور ابن حالانکہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضور کی صحبت اٹھائی تھی یا نہیں؟ حضور کے ساتھ بھی تو چپکے تھے، لیکن پھر حضور کے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر سے چپک گئے۔ یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے، تعزیز کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر۔ ساری زندگی اپنے سر پہ کسی بڑے کا سایہ رکھو، ورنہ یہ نفس بڑا بن کے دکھائے گا تمہیں، یہ نفس تم سے ایسے ایسے کام کرائے گا کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کس گندگی میں ہم مبتلا ہو گئے ساری زندگی. اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت، مجدد کا قول نقل کر رہا ہوں، مجدد کا، ان اللہ یبعث لہذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها، جس کے بارے میں حضور نے حدیث میں فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس امت پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرمائیں گے اس امت میں، جو امت کے لیے دین کو بالکل صحیح صاف کر کے پیش کر دے گا. سب کا اتفاق ہے کہ حکیم الامت اپنے وقت کے مجدد تھے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول نقل کر رہا ہوں. فرمایا ایک شیخ کے انتقال کے بعد، ایک مرشد کے انتقال کے بعد دوسرا مرشد پکڑنا لازم ہے، واجب ہے، واجب، مسئلہ لکھا ہے واجب. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا گناہگار ہوگا. بھائی کوئی عید کی نماز چھوڑ دے، عید کی نماز واجب ہے، جمعہ پڑھنا واجب ہے، کوئی جمعہ نہ پڑھتا ہو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ عید کی نماز نہ پڑھتا ہو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ظالم، کتنا تو ظالم ہے، ساری دنیا عید کی نماز پڑھ رہی ہے تو عید کی نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح یہ بھی شخص بھی ظالم ہے، گناہگار ہے جو شیخ کا سایہ نہیں رکھتا اپنے اوپر. واجب ہے شیخ کا سایہ رکھنا. ہمارے بزرگ پاگل تھے، کوئی ایک آپ اکابر دیوبند میں سے دکھائیے، اور صحابہ میں سے میں اوپر سے لے کے چلتا ہوں، صحابہ بھی حضور کے ساتھ چپکے رہے. حضور کے وصال کے بعد کسی بڑے صحابی کے ساتھ چھوٹے صحابہ نے بڑے صحابہ سے چپکنا لازم کر لیا، وہ بھی بڑے چھوٹے صحابہ نے بڑے صحابہ سے تعلق قائم کیا، ان کے ساتھ رہتے، ان کی صحبت میں رہتے. کوئی ایک تو مجھے بتائیے جو خالی ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، مقلد ہیں ان کے، وہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر دو سال نہ ہوتے میری زندگی میں جو میں نے مسلسل دو سال حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے، ان کی صحبت میں گزارے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو چکا ہوتا. یہ جو آج اتنا علم دین کام ہو رہا ہے، ایک فقہ میری طرف منسوب ہے، یہ سب میرے شیخ کی برکت ہے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور کے خاندان کے فرد تھے، حضور کے گویا نواسے تھے. ان کی صحبت میں دو سال مسلسل گزارے ہیں، دو سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد آنا جانا رکھا، مگر دو سال مسلسل گزارے. پھر اللہ نے یہ کام لیا ہے جو اتنے بڑے امام بنے، اور ایک فقہ ان کی طرف منسوب ہے، اور بہت بڑی مخلوق ان کی پیروکار ہے اور مقلد ہے. آپ کو یہ ایک میں عرض کرتا ہوں، کوئی ایک نہیں دکھا سکتے. بیچارے کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ والوں کے پاس جانے. بھائی یہ جو یہ چیزیں ہیں، ہمارے اکابر ہیں، یہ سب انہوں نے غلطی کی جا کر. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر غلطی کی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، 30 سال گزارے انہوں نے ان کی صحبت میں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا. نیچے سے اوپر تک چلتے چلے جائیے، یہ صحابہ تک. اور صحابہ کو صحابہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ صحابی صحابہ کہے صحبت سے، صحبت میں رہنے والا، صحیبہ یا صحبو، جو بالکل لازم پکڑے ہوئے ہو، ساتھ ساتھ رہتا ہو، اسی کو صحابی کہتے ہیں. ان کا نام ہی، یعنی وہ حضور کے اتنا ساتھ رہتے تھے کہ ان کا نام صحابہ پڑ گیا. حالانکہ صحابہ مجاہد تھے یا نہیں تھے؟ مبلغ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، معلم بھی تھے، متعلم بھی تھے، انہوں نے علم دین پڑھایا بھی تھی، مگر یہ نام، اس نام سے نہیں پکارتا کوئی بھی ان کو، صحابی کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی کی صحبت سے، کسی شیخ کی صحبت سے، کسی اللہ والے کی صحبت سے، اس کو اپنی بیماریاں بتانے سے، اس کو خط لکھنے سے کہ بھائی ہمارے اندر یہ بیماری ہے، آپ علاج فرما دیجئے، ہم یہ گناہ کرتے ہیں، آپ طریقہ بتا دیجئے ہم کیسے چھوٹیں اس گناہ سے. اس طرح تقویٰ حاصل ہوتا ہے. پاس جانا بھی کافی نہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی کافی نہیں، جب تک آپ اس کو اپنے عیب نہ، دونوں چیزیں ہیں، بیٹھیے بھی، صحبت بھی اٹھائیے، عیب بھی بتائیے، علاج بھی کروائیے. اور آج کل تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ سے کہتے ہوئے شرماتا ہے، تو وہ خط لکھ دے، خط کے ذریعے سے کہہ دے اور علاج پوچھ لیں. اور ہمارے سلسلے کی تو جان ہی یہی ہے، خط لکھنا. جو خط نہیں لکھتا اپنے شیخ کو وہ اپنی منزل سے دور ہے, وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. کیسے پہنچے گا جب اپنے بیماریوں کا علاج ہی نہیں کروا رہا؟ آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہے, کان کے گناہ میں, زبان کے گناہ ہیں, دل کے گناہ ہیں, گندے خیالات پکانا, ٹانگوں کے گناہ ہیں, ہاتھوں کے گناہ ہیں, حب جاہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں میری عزت ہو, حب مال ہے, حسد ہے, کبر ہے, بغض ہے, ریاکاری ہے, نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں. یہ بیماریاں معالج سے دور ہوتی ہیں, جیسے زکام بھی ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو یہ روحانی بیماریاں ہیں, یہ بھی کسی معالج سے دور ہوتی ہیں. بس اب ایک واقعہ آپ کی برکت سے ابھی آیا ہے دل میں, وہ سناتا ہوں کیونکہ خواتین بھی موجود ہیں, ان کی برکت سے. خواتین کی چونکہ ایک خاتون کا واقعہ ہے, وہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کو کیسی اللہ تعالیٰ احتیاط عطا فرماتے. کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی, امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے, تو میں نے کھولا تو ایک عورت تھی, اس نے کہا میں آپ کے والد سے ملنا چاہتی ہوں. انہوں نے جا کر اجازت لی, وہ عورت آئی, ملاقات کی اور کہنے لگی میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اون بنتی ہوں, اون, اور میں رات کے وقت یہ کام کرتی ہوں, تو بعض اوقات اور چراغ جلا کر کرتی ہوں, تو بعض اوقات چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں اون بنتی رہتی ہوں. تو میں آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میں اس اون کو بیچوں, ایک اون وہ ہے جو چراغ کی روشنی میں بنا گیا اور ایک اون وہ ہے جو چاند کی روشنی میں بنا گیا, تو میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا میں بیچتے وقت یہ فرق بتا کر بیچوں کہ بھائی یہ اون جو ہے یہ چراغ کی روشنی میں بنا گیا ہے اور یہ اون چاند کی روشنی میں بنا گیا ہے, کیا میں یہ فرق بتا کر بیچوں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں, اگر چراغ کی روشنی میں بنے ہوئے اون میں اور چاند کی روشنی میں بنے ہوئے اون میں دونوں کی عمدگی میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے تو یہ فرق بتانا پڑے گا, پھر بیچنا پڑے گا اون کو. مسئلہ بتا دیا, وہ عورت چلی گئی. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے سے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ سے کہ جاؤ عبداللہ جا کر دیکھو یہ عورت جا کہاں رہی ہے, کہاں سے آئی ہے, کون عورت ہے. وہ اس کے پیچھے پیچھے گئے, جب پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی. معلوم ہوا انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ بشر حافی کی بہن ہے. فرمایا میں بھی تو کہوں کہ اتنا بڑا تقویٰ تو بشر حافی کی بہن کا ہی ہو سکتا ہے, بشر حافی اس وقت کے اولیاء اللہ میں سے تھے. فرمایا میں بھی تو کہوں کہ یہ اتنا باریک سوال کیا ہے, اتنا بڑا تقویٰ تو کسی بہت بڑی عورت کا ہی ہوگا, اور واقعی بشر حافی کی بہن کا ہی ایسا تقویٰ ہو سکتا ہے. جس کا بھائی اتنا بڑا ہو اس کی بہن کا یہی تقویٰ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پرچی آ گئی سلیم صاحب کی زوجہ کے لیے. اللہ تعالی جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے. بس بھائی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.